الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تعبوا قبلتك اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک من جانت بالسر وذا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاد باری تعالیٰ ہے اور جن کو پہلے کتاب دی گئی اگر ان کو آپ دنیا بھر کی دلیلیں بھی پیش کریں تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ وذا سامعین کرام، یہ تبدیلی قبلہ کی آیات کریمہ ہیں۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ولئن آتیت الذین اوتوا الکتاب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم نے پہلے کتاب عطا فرمائی، اپنے کلام سے نوازا، ان کی ضرورت سے متعلق اللہ کریم نے انہیں آگاہی عطا فرمائی۔ بکل آیات ما تعبوا قبلتک، اگر انہیں آپ دنیا بھر کے دلائل پیش فرمائیں، عطا فرمائیں، تو یہ تب بھی انکار ہی کریں گے۔ بنیادی طور پر جب بات ماننے یا انکار کے پہلوؤں میں آئے تو کوئی جواز جب دیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک جواز ہوتا ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ اوزان پر پورا ہے، ہلکا ہے، بھاری ہے، الگ بحث ہے۔ لیکن غلطی بھی ایک غلط جواز ہی کی بنیاد ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ حق بیان فرماتے ہیں اور حق گوئی کے مقابل غلط بیان جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتے۔ اب اگر یہ جاننے کے لیے یا حق اور نا حق کے جو مابین ایک گفتگو ہے یا حق کا جو ظاہر ہونا ہے، ان چیزوں کا انتظار یا سمجھنا چاہتے تو اور بات ہے۔ انہیں کوئی دلیل کارگر ثابت اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ پہلے ہی دشمنی اور عناد رکھتے ہیں، یہ بات ماننا نہیں چاہتے، اور اللہ کریم نے انہیں یہ حقائق اس سے پہلے عطا فرمائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوگی، آپ نبی قبلہ تعین ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ آپ اور آپ کی امت کا قبلہ مقرر فرما دیا جائے گا۔ یہ سارے وہ امور ہیں جو اللہ کریم نے تورات میں بیان فرما دی۔ اب جب جانتے ہوئے انکار کر رہے ہیں تو ضد اور عناد ہے، اس لیے انہیں کوئی دلیل کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا دنیا بھر کی دلیلیں بھی پیش فرما دیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر ضد اور عناد پر ہیں۔ یہی بات ہمیں اپنی زندگی کے معمولات میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے ہی موضوعات اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں باہم نفاق پیدا ہوتا ہے، تضادات پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب ہم اپنی خواہش یا مرضی کی پیروی کریں گے تو حقیقت سے دور ہو جائیں گے، لیکن جب حقیقت پر اپنے آپ کو کھڑا کریں گے اور مثبت پہلو اختیار کریں گے، حقائق تلخ بھی ہوتے ہیں، حقائق نرم بھی ہوتے ہیں، حقائق سخت بھی ہوتے ہیں، حقائق پسند بھی آ سکتے ہیں اور حقائق ناپسند بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ دنیا کی روانی جو ہے اس کی ضرورت ہے، اس میں بہتری کی تدبیر ہے، اعتدال دیتی ہے ہر شے میں۔ اب جب ہم اپنے معمولات میں اپنی خواہش یا اپنی پسند پر ڈٹ جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے چاہے ہم غلط کھڑے ہیں، ہمارے سامنے جو حق بیان ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، حق بات سنتے ہوئے بھی اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو غور طلب بات ہے معزز سامعین کرام، یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا کفار نے یا مشرکین نے انکار کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرمایا اور انہوں نے انکار کیا، کچھ نے اقرار کیا، کچھ نے انکار کیا، بات ختم ہو۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی. اس لیے یہ دنیا امتحان گاہ میں جو کچھ جو بھی کر رہا ہے اس کا حساب کتاب ہے, بات ختم نہیں ہوتی. اب یہ جو ضد اور اناد ہے یہاں کا انکار ایسا ڈبائے گا کہ نہ صرف دنیا فنا ہوگی بلکہ اخروی زندگی جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ جو ہے اس میں انتہائی نقصان ہوگا اور نقصان دہ ثابت ہوگی. کیوں؟ یہ انتخاب خود کر. اسی طرح جب ہم معاملات دنیا جس کی میں بات کر رہا ہوں ہم انکار کرتے ہیں, ہم ضد اور اناد کرتے ہیں, اور یہ ضد اور اناد اگر آپ غور فرمائیں تو ہمیں بے شمار مسائل سے مزید دوچار کرتا ہے. انصاف کا اطلاق کہیں سختی نظر آ رہی ہو کہ انصاف کا اطلاق ہے اور اس سے سخت فیصلہ ہے اور اس سے تکلیف ہو رہی ہے, لیکن وہ تکلیف عارضی ہوتی ہے, زندگی کی روانی بحال ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی مریض کا آپریشن ہو اور آپریشن تو چیر پھاڑ ہے, اس کا وجود جو ہے وہ چیرا پھاڑا جا رہا ہے, اسے تکلیف ہوگی, اسے آرام کرایا جاتا ہے, اسے دوا دی جاتی ہے, اسے غذا دی جاتی ہے, لیکن وہ جو چیر پھاڑ ہے وہ اس کی صحت کے لیے بہتر ہے, اس کے بعد وہ صحت مند ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو وہی پھوڑا جو ہے اس کے لیے کوئی ایسا مرض پیدا کر دے گا کہ وہ تکلیف میں بھی جو زندگی ہے بسر کرے گا اور اس کی موت کا سبب ہوتا چلا جائے گا. تو جب ہم معاملات زندگی میں کسی معاملے کو بھی دیکھیں اس میں اعتدال دیکھنا, اعتدال اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے, اس سے باہر نہیں. اسے آپ ذاتی منفعت میں دیکھیں, اسے آپ اجتماعی فائدے میں دیکھیں, ہر پہلو سے یہ جو حکم ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اعتدال ہے اور ہر ایک کو اس سے استفادہ حاصل ہوتا ہے. اب بات یہ بھی یہاں نہیں رکتی, جیسے وہ انکار کی نہیں رک رہی اسی طرح یہ اقرار کی بھی یہاں نہیں رکتی. ہم معاملات زندگی میں بھی جب دین اصول اختیار کرتے ہیں تو بات رکتی نہیں, یہاں ہمیں اعتدال ملتا ہے, زندگی سہل ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لیے لحاظ اور قربت پیدا ہوتی ہے, یعنی آسانی دنیا میں ابتدا ہوتی ہے, بات ختم یہاں نہیں ہوتی. اب جب کوئی بھی معاملہ پیش آیا تو اس میں ذاتی خواہش کو رد کیا اور اللہ کریم کا حکم مانا تو جو موقع کا فائدہ اور استفادہ ہے یہ فائدہ اور استفادہ بھی فانی ہے اور اس قدر نہیں ہے. جب جہان لا فانی کی بات آئے گی تو جو نتائج وہاں مرتب ہوں گے وہ بے شمار درجے میں زائد ہیں یہاں کے فائدے سے, اور دوام ہے وہاں پر. اس لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے بلکہ وجود انسانی کا کوئی حصہ, اس کی آنکھ کا اٹھانا, اس کی سماعت, اس کی گفتار, اس کی حرکت, اس کی قوت کا استعمال, کہیں سخت ہونا کہیں نرم ہونا, ہر پہلو جو ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے کا جو ہے سبب بنتا ہے. اب ہر عمل, ہر حرکت, ہر قوت جو انسان صرف کرتا ہے, کیا اسے صرف کرنے میں وہ اللہ کریم کا حکم دیکھ رہا ہے کہ نہیں, اس کے مطابق ہے کہ نہیں. تو جب بات اس مطابقت اور دیکھنے کی آئے گی تو آپ دیکھیں کہ جاننا کتنا ضروری ہے. اس لیے دین علماء کے حوالے کر کے ہم نہیں بیٹھ سکتے, چونکہ ہم نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. ماننے والے سارے ہوتے ہیں, کلی طور پر یا کثیر حصوں میں جاننے والے کم ہوتے ہیں, چونکہ اب دین کا, ضروریات دین کا جاننا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے, لیکن اس میں عالم کا درجہ ہونا, اس میں مفتی کا درجہ ہونا, تو یہ جاننے میں مزید جو ہے زائد حصے ہیں. تو جانتے سارے نہیں ہیں لیکن مانتے کثرت سے ہیں, اکثر مانتے ہیں. کیا جانتے اور کیا مانتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. اللہ کریم حقیقت کو جاننا اور ماننا جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا آپ کچھ بھی انہیں دلیل جو ہے وہ عطا فرمائیں, یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. اب جب یہاں تو بات بیت اللہ شریف کے اور مسجد الحرام کے حوالے سے ہو رہی ہے نا, جب آپ بات قبلہ کی کرتے ہیں تو اس کے معنوں میں سمت بھی آتی ہے, یعنی یہ حقیقت سے اتنے دور ہو چکے ہیں, اتنی اناد میں آ چکے ہیں کہ یہ جو حق کی سمت ہے اس کو یہ اختیار نہیں کریں گے. وما انت بتاب ان قبلتهم, اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں, وہ تو انکار کر رہے ہیں اللہ کے حکم کا, اور اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا. پہلا حکم بھی اللہ کریم نے عطا فرمایا, دوسرا حکم بھی جو نص کا ہے کہ قبلے کو, پہلا حکم جو اس کا منسوخ فرمایا گیا اور دوسرا حکم عطا فرمایا, یہ بھی اللہ کریم کا. تو جو بنیاد ہے وہ بات قبلہ نہیں ہے, بنیاد حکم ہے کہ اللہ کریم نے جو ہے وہ قبلہ مقرر فرمایا ہے. تو کوئی گنجائش بحث کے لیے نہیں بچتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قبلہ مبارک ان کی طرف کر لیتے, وہ لوگ شامل ہو جاتے, وہ بات سمجھ لیتے, کچھ بات ان کی مان لیتے. بات کسی کی پسند اور ناپسند کی ہے نہیں, بات ہے اللہ کریم کی, بات ہے اتباع کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ عطا فرمایا ہے مخلوق کو, اور فرمایا وما انت بتابن قبلتهم, اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں. واضح حکم ارشاد فرما دیا کہ آپ کی پسند کو, آپ کی محبت کو, آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا ہو گئی. وما بعضهم بتابن قبلتهم باب, اور فرمایا یہ جو معترض ہیں, یہ جو اعتراض کر گئے ہیں, ان کی اپنی حالت کیا ہے, اور بعض ان کے بعض فریقوں کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں, بیت المقدس کی طرف رخ میں بھی یہود و نصارہ میں اختلاف ہے. اس رخ میں بھی جہاں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور معترض دین اسلام پر ہو رہے ہیں, پھر یہ توقع کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف پیروی کرے, پہلے اپنے اپنا جو ہے وہ اعتراض تو دور کرو, پھر کسی اور پر جا کر بحث کرو. تو ان کی بحث میں بنیادی طور پر ذات میں بھی اختلاف ہے, چلے جائے کہ وہ دوسرے پر جا کر اعتراض کرے, کیونکہ پہلے یہ یہود کہتے تھے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف مسلمان جو ہیں یہ رخ کرتے ہیں, تو یہ ایک قدر ہماری مشترک ہے, اور جب ہماری ایک قدر بنیادی طور پر مشترک ہے تو آہستہ آہستہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اب یہ دو پہلوؤں سے بات کرتے تھے, ایک کہ جو اعتراض برا اعتراض ہوتا ہے, یعنی ضد جو کرنی ہے وہ کسی نہ کسی پہلو سے اس کو اختیار کرنا ہے, دوسرا کہ جو رغبت ان میں دین اسلام کی طرف سے جا رہی تھی اس کا تدارک ہو کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں شامل نہ ہوں. اور اللہ کریم غفور الرحیم ہے, اس نے ایسا کرم اور احسان اپنی مخلوق میں سے لوگوں پر عطا فرمایا کہ اس نے دین اسلام کی طرف عمومی اور خصوصی سے جو علم کیے ہیں ان کے جاننے والوں کو بھی اللہ کریم نے حق عطا فرمایا. اب انہیں یہ تکلیف تھی کہ ہمارے لوگ کیوں شامل ہو رہے, اور عجیب بات ہے کہ اس حقیقت کو جانتے تھے, وہ جو اللہ کا کلام موجود تھا جتنی بھی تعریف کر چکے اس میں, اس کے باوجود اتنی واضح نشانیاں تاحال موجود تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا, اللہ کریم کے کلام کے نزول کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ جو اللہ کریم مقرر فرمانا ہے کہ وہی قبلہ ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا قبلہ تھا, یہ ساری نشانیاں موجود تھیں معزز سامعین کرام. اور یہ جو معترض ہیں ان کا حال یہ کہ یہ خود آپس میں اہل کتاب جو ہیں یہ ایک بات پر جمع نہیں, ولان تبا تھا احوا اہم امباد ما جا من العلم, اور فرمایا اور جب آپ کے پاس علم یعنی وہی آ چکا تو اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے. معزز سامعین کرام, بندہ کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتا ہے, اب اس عمل کا کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا خواہشات ذاتی کی مطابقت رکھتا ہے, دونوں پر نتائج مرتب. اللہ کریم نے کلام ذاتی عطا فرمایا, اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل انسانیت کے لیے، اللہ کا احسان کہ اللہ کریم نے دین حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کریم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ دعا بھی کرنی چاہیے، دوا بھی کرنی چاہیے، اور دوا یعنی تبلیغ میں دو پہلو ہیں، ایک کسی کو تبلیغ کرنا، حق کا بیان کرنا، دوسرا ہے حق اپنے عمل سے ثابت کرنا۔ تو جو پہلا حصہ ہے یہ دوسرے حصے سے مضبوط تر ہے، کہ تبلیغ میں اپنا کردار جو ہے وہ کلام کر رہا ہو مخلوق سے، اور یہی سلیقہ ہمیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے، یہی بات اور یہی شعار ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں میں نظر آتے ہیں۔ اور آج ہماری بات میں وزن کیوں نہیں، جب ہم حق بیان کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ کی اور سنت خیر الانام کی روشنی میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری بات میں وزن کیوں نہیں؟ بات حق ہے، جب بات ہم تک پہنچتی ہے تو جو ہمارا کردار ہے وہ بھی تو مخلوق واقف ہے اس سے۔ وہ کہتے ہیں یہ کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، جو کر رہے ہیں وہ اور ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ اور ہے، جانے جو کہہ رہے ہیں پھر وہ بھی ایسا ہی ہو جیسا یہ کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی جب آپ کے پاس علم آ چکا، اللہ کریم کا حکم آ چکا، تو اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، انک لمن الظالمین، تو پھر آپ معاذ اللہ غلط کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہستیاں ہیں، اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ہیں، ازل سے چنی گئی ہیں، اور اللہ کریم نے یہ ایک ایسا عظیم سبب عطا فرمایا جو مخلوق کی رہنمائی فرماتا ہے، مخلوق کی تربیت کا سبب ہوتا ہے۔ جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی جا رہی ہے تو یہ تربیت ہے امت کی، ماننے والے کی، اور یہ سبق ہے تمام انسانیت کے لیے۔ اللہ کریم کا حکم آ چکا، اللہ کریم نے اپنی وحی عطا فرمائی، اب بے شمار خواہشات انسانی ایسی ہیں جو چاہتے ہیں یہ حکم میری خواہش کے مطابق ہو۔ ہم نکلتے ہیں مشورہ کرنے، تو اپنے اندر ایک بات سوچی ہوتی ہے، پھر ہم ایک بندے سے مشورہ کرتے ہیں، اس کی بات اگر ہماری بات سے موافقت نہ رکھتی ہو ہم پھر دوسرے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، جب مطابقت ملتی ہے نا اپنی خواہش کی، پھر کہتے ہیں میں نے تو مشورہ بھی کیا تھا، مجھے تو یہ رائے دی گئی، ہاں ایسے ہی کرو۔ اب اگر وہ اپنا اندر ٹٹولے تو اپنی رائے کی موافقت ڈھونڈتا پھرا ہے، مشورہ تو وہ نہیں کرتا رہا۔ تو اسی طرح جب بات عمل کی آئے گی تو معزز سامعین کرام، اس میں ہم اپنی موافقت نہیں ڈھونڈیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالیں گے، یہ دین اسلام ہے، اور اس میں ہماری بھلائی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے بھی یہی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اختیار نہیں کرتے اور اپنی موافقت، اپنی خواہشات کی موافقت ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم ظلم کرتے ہیں، اور یہ ظلم جو ہے لفظی معنوں میں تو ظلم ہے کہ کسی شے کا اپنے مقام سے ہٹ کر رکھنا، لیکن یہ بات بالعموم نہیں ہے کہ عام سی کوئی بات ہے کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھ دو، اس سے نظام حیات جو ہے وہ متزلزل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ جب اس شے کا اصل مقام ہو اور اسے اصل مقام پر رکھا جائے تو اعتدال آتا ہے، نظم بہتر ہوتا ہے۔ تو مزہ سامعین کرام، یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس ارشاد سے کہ یہ جو آمیز شمخاشات کی حق میں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پسند میں حق کے کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ اس نے فرمایا ایسا عمل جو ہے وہ یہ ظلم ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو جب بندہ تجاوز کرتا ہے تو وہ ظالم ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ میں نے عرض کی ہماری ضرورت ہے، دینی حکم کو زندگی کے کسی معاملے میں اس پہ اطلاق کریں, آپ نتائج دیکھیں, زندگی سہل ہو. عموماً ہمارے جو جھگڑے ہوتے ہیں ہم بیان کریں یا نہ کریں, کثیر جو ہے اس اختلاف میں بنیاد انا ہوتی ہے, میری بات نہیں مانیں گے, میری خواہش رد کیوں ہوئی, میں یہ چاہتا ہوں. تو جب بنیاد میں یہ انا پرستی ہے تو یہ انا اندھا کر دیتی ہے. تو دین اسلام ذات کی نفی فرماتا ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی ہے نہیں سوائے اللہ. جب ذات کی نفی کی جاتی ہے تو جو عمل کر رہا ہے اس کا فائدہ بنیادی طور پر وہی اٹھاتا ہے, اور یہ فائدے کا عمل رکتا نہیں ہے, وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے, اس کے گرد و پیش بھی جو ہے مخلوق وہ مستفید ہوتی ہے, یعنی یہ استفادہ رکتا نہیں ہے. اور بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو نتیجہ یہ ہے جو موقع پر دنیا میں مل رہا ہے, پھر دوسرا وہ نتیجہ جو ہاں ہمیشہ کی زندگی ہے معزز سامعین کرام. تو فرمایا جا رہا ہے, اور جب آپ کے پاس علم یعنی وہی آ چکی تو اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ معاذ اللہ غلط کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ یہاں اللہ کریم نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا, محفوظ ہیں, معصوم ہیں, تو ہمیں تنبیہ ہے, امت کو تنبیہ ہے, مخلوق کے لیے سبق ہے. اور معزز سامعین کرام, ہم جب اپنی زندگی میں جھانکیں تو صبح سے شام تک کتنی ہی تجاوز ہے, ہم جانتے ہیں اور ہم تجاوز کرتے ہیں, اور کوئی کہیں نشاندہی کر دے تو ہم جانتے ہیں کیا کرنا, اللہ معاف فرما. اللہ کریم نے چیزوں کے نتائج بھی بیان فرمایا, جتنا دنیا بیان فرمائی اتنا آخرت بیان فرمائی. جیسے ایمان لانے کے اور اللہ کریم کے حکم اور شرائط ہیں, اسی طرح ایمان بالآخرہ ہے, غیب کے حصوں میں ایمان بالآخرہ, آخرت کا حساب کتاب ہے. اور یہ ظلم جو ہم یہاں کریں گے یہ بات یہاں رکے گی نہیں. الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, فرمایا جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی وہ ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کتنی بڑی بدبختی ہے, حق جانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق یہ حقیقت اس سے وہ آگاہ ہیں, جانتے ہیں, اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں. اب اس درجے کا فرمایا جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہو. اب اولاد کی, بیٹی کی پیدائش, بچوں کی پیدائش اور اس کا پالنا, اس کے ساتھ انس ہونا, بندہ اپنی پرواہ نہیں کرتا, اپنے وجود کی پرواہ نہیں کرتا, نہ صرف ان کی پرواہ وجود کی کر رہا ہوتا ہے, ان کی خواہشات کی بھی پرواہ کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں انہیں خوشی اولاد کو ملے. اللہ کریم نے فرمایا جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو, اولاد کو پہچانتا ہو, یہ اس طرح پہچانتے ہیں. اتنی واضح نشانیاں. اب دونوں پہلو دیکھیں, اس شناسائی میں جو قربت رشتے کی ہے وہ کس قدر ہے کہ اولاد کو بندہ جانتا ہے, پھر وہ بنیادی طور پر اس کے ہام, اس کی پیدائش ہونا, اس کا وہ بچپن لڑکپن, اس کے سامنے اس کی پرورش ہونا, اس کے لیے اسے کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور پہچان یا دعوے کی ضرورت نہیں, وہ جانتا ہے, وہ بچوں کے وجود کی خوشبو پہچانتا ہے. اور جب یہاں بات آئی یہ اس طرح فرمایا, یعنی اتنا اللہ کریم نے واضح ارشاد فرما دیا ہے اور ان کے پاس موجود ہے اور یہ جانتے ہیں, اس کے باوجود انکار کرے, معزز سامعین کرام کتنی بدبختی ہے. کیسا ہی کوئی ظالم ہے, اس نے کیسا کردار اختیار کیا کہ ان حدوں تک پہنچ گیا کہ حق جانتا ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے. اب دو پہلو ہیں, کہ جو جانتا ہے انکار کر رہے ہیں اور جو مانتا ہے نہ عمل کر کے انکار کی صورت کر رہا ہے، پھر معاملہ یہاں کیسا ہوگا؟ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے، حق کا جاننا اور اسے اختیار کرنا اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقیناً ان میں سے ایک طبقہ جاننے کے بعد حق کو چھپاتا ہے۔ کل نہیں ارشاد فرمایا، اس لیے کل ارشاد نہیں فرمایا، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ایسے خوشبخت ہستیاں جنہیں عمومی اور خصوصی یعنی عام جو ہیں وہ ماننے والے یا ان کے علماء دونوں میں سے اللہ کریم نے جو مقرب ہستیاں مقرر فرمائیں، جنہیں پسند فرمایا، جنہیں ہدایت عطا فرمائی، یہاں دو طبقے بیان فرمائے، کل نہیں بیان فرمایا۔ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کریم نے ہدایت عطا فرمائی، خوشبخت ہیں، اور فرمایا اور یقیناً ان میں سے ایک طبقہ جاننے کے بعد حق کو چھپاتا ہے، یعنی ایک طبقہ جو جانتا تھا اس نے مان لیا، اس نے اقرار کر لیا، دوسرا جو جانتا ہے یہ انکار کر رہا ہے، یہ ضد کر رہا ہے اور حق کو چھپا رہا ہے۔ اب حق کا چھپانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ بنیاد نیت ہے، آپ ظاہراً نیکی کی صورت کر لیں لیکن نیتاً مقصود کوئی اور بات ہے، تو اس عمل کا انحصار اس نیت پر ہو، وہ ترازو جو عمل میں جب آئے گا تو اس کے ساتھ وہ نیت ہو۔ نیت کیا تھی؟ مجھے کوئی پرہیزگار کہے۔ نیت کیا تھی؟ کہ ظاہراً الفاظ ایسے ہوں کہ اسے لگے کہ میں اس کی فکر کر رہا ہوں لیکن چاہ میں اپنی پسند رہا ہوں۔ بے شمار پہلو معمولات زندگی میں دیکھیں، آپ کو ایک ایک پل میں محسوس ہوں گے کہ ہم سوچتے کیا ہیں اور ہم عمل کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم کا حکم موجود ہے، اس حکم کے ماننے کے بعد پھر جو آمیزش ہے، کتنی زیادتی ہے، اور یہ زیادتی اپنے ساتھ ہے۔ مگر سامعین کرام، تو فرمایا حق کو چھپاتا ہے، اور ایک پہلو یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ حق کا چھپانا جو ہے یہ درست نہیں، لیکن بات نیت کی ہے۔ نیت کیا؟ کئی دفعہ ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس سے کسی طرف ہماری منفعت ہو یا ہماری خواہش پوری ہو اور دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ تو سچ بولنے میں بھی جو بنیاد ہے وہ نیت ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فرمایا یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے، علیحدہ اس میں شبہ کرنے والوں میں شمار نہ ہو۔ مزید صاحب ایمان کو تقویت عطا فرمائی کہ یہ جو حکم اللہ کریم نے تبدیلی قبلہ کا فرمائی اللہ کریم کی طرف سے ہے، اپنے اللہ کا حکم تمہارے لیے ہے، اس حکم کسی درجے میں اس میں کوئی لفظش نہ آئے۔ اب یہ کیسے انکار کر رہے ہیں، کیسے کیسے اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کریم جو ہیں وہ صاحب ایمان کو اپنے پھر اس حکم سے مزید تقویت عطا فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عظمت صحابہ پر جب کوئی چیز بیان فرماتے تھے تو ایک پہلو ضرور وہ بیان کرتے اور اس سے آگاہی دیتے تھے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کے حوالے سے لفظ اتنا استعمال کرتے ہیں کہ بس جی وہ تو صحابہ جو تھے انہوں نے تو یہ عمل کی، بس جی وہ جو صحابہ تھے وہ تو جو صحابہ تھے اس لیے انہوں نے قربانیاں دیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جو بشری تقاضے ہیں، وجود انسانی کے جو احساسات ہیں، جو دکھ اور تکلیف ہے، جو بھوک اور پیاس ہے، یہ سارے وہ حصے جو انسانی تقاضے ہیں، عوارضات زندگی، وہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کریم نے منسلک فرمایا۔ اب اس ساری انسانی عوارضات کے ہوتے ہوئے ان تمام حصوں کو عبور کر کے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کھڑے ہوئے، عظمت یہ ہے۔ آپ عظمت اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ما فوق الفطرت بات انسانی اوردات ساتھ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسانی ضروریات کے ہوتے ہوئے، خواہشات کے ہوتے ہوئے، حالات کی سختیوں میں سے گزرتے ہوئے، ظلم برداشت کرتے ہوئے، پھر جا کر وہ حق پر ہستیاں جا کھڑی ہوئیں. تو فرمایا اس میں بھی شبہ نہ فرمایا. تو جو انسان ہے اسے مزید تقویت کی ضرورت ہے کہ حق جانے اور اس پر قائم رہنے کے لیے مزید تقویت نصیب. اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے. اب سامنے جو اعتراض کر رہے ہیں معاشرے میں حیثیتیں رکھتے ہیں، اپنا علمی دعویٰ بھی رکھتے ہیں، ایک علم کے حوالے سے نام بھی رکھتے ہیں، بھلے وہ ایک پردہ ہو اور اندر ساری جہالت کی جہالت ہو، اس لیے کہ دنیا کا ہر علم جان لو لیکن حق سے آشنائی نہ ہو، یہ جہالت کی بدترین صورت ہی ہے. اور حق سے آشنائی جو ہے یہ جہالت نہیں ہے، یہ جہالت سے نکال لاتی ہے. ضروریات زندگی کے علوم سے مزین ہونا منع نہیں ہے دین اسلام، لیکن اسے کل علم کہہ دینا اور عالم سمجھنا یہ درست نہیں. حقیقت سے آشنائی دین اسلام سے ہی ہے، اور دین اسلام سے نا آشنائی جہالت ہے. یہ بڑی واضح بات. وہ کون سی عقل مندی ہے جو عارضی اور فانی حصوں میں آپ اختیار کریں اور جہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی بات بیان فرمائی جا رہی وہاں سے انکار اس کا انکار کر دیا جائے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے، الحق کوئی حق ہے میرے رب کا، تمہارے رب کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے، رب تمہاری ہر ضرورت پورے فرمانے والے ذات ہے، تمہاری یہ احتیاج بھی اسی نے پوری فرمائی. فلا تکونن من الممترین، اور فرمایا اس میں شبہ کرنے والوں میں شمار نہ ہونا. مگر سامعین کرام، شبہ کرنا، فلا تکونن من الممترین، شبہ کرنے والوں میں شامل نہ ہونا، کلام ذاتی ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں تفسیر فرماتے ہیں تو بڑا گہرا نقطہ وہ بیان فرماتے ہیں، بحث فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مشکوک کے پاس بیٹھنا بھی جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو شک میں مبتلا کر دے گا، اور شک ایسا مرض ہے جو حقیقت سے دور لے جاتا ہے. تو یہ مشکوک طبقہ ہے جو انکار کر رہا ہے، یہ شک پھیلا رہا ہے. یہ حق کا انکار جانتے ہوئے کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت نیاں خانے دل سے مانتے تو یہ شک دور ہو جاتا. ایمان سے بصیرت ہم دیکھنے کو جو نظر ہے اس کو بڑی بنیادی اہمیت ہے انسانی زندگی. قلب انسانی میں نور ایمان وہ قوت پیدا کرتا ہے کہ آج یہاں بستے ہوئے اللہ کریم کا حکم ایسا وہ مانتا ہے، اسے ایسا نصیب ہوتا ہے کہ یہاں عالم خلق میں رہتے ہوئے وہ برزخ کا اور قیام قیامت کا قیام ہونا جو اللہ کریم نے بیان فرمایا اسے نظر آتا ہے. اب یہ پختگی ہے، یقین کی پختگی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اگر قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی ذرے کی کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، کیونکہ اس درجے کا یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان ہستیوں کو حاصل. اب جب بات شک کی آتی ہے تو شک والوں میں شمار نہ ہونا، یعنی یہ حق کے سامنے ایک ایسا پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ذہن میں شک ابھرے. آپ توجہ فرمائیے گا، جہاں جہاں دین اسلام کے خلاف کوشش کی جا رہی ہے وہاں کوشش دیکھیے گا ابہام پیدا کیا جاتا ہے، سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے، اس طرح کیوں نہیں ہے، فلاں بات جو ہے وہ وہاں کیوں بیان ہے، یہاں کیوں نہیں بیان. آپ غور فرمائیے گا، چھوٹے چھوٹے شبہات، چھوٹی چھوٹی باتیں اور عمومی گفتگو میں پیدا کی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ مشکوک ہوں گے تو یہ بعمل نہیں. متذبذب کیفیت عمل کا جو اعلیٰ درجہ اس پر نہیں پہنچاتی، بے یقینی کی کیفیت. اب یہ بے یقینی کی کیفیت اگر بنیادی عقائد اور ایمانیات کے حصوں میں آ جائے، پھر صورت کیا ہے؟ یہ شک ایمان زائل کر دیتا. تو مشکوک یعنی یہاں شک ہے، اور جو شبہ کرنے والے ہیں ان کی محفل سے بھی دور ہونا چاہیے. اور جب گفتگو ہوتی ہے معاشرے میں، اسلامی احکامات پر ہم مشغلہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی محفل سے اجتناب کرنا چاہیے. ایسی محفل کا انتخاب ہونا چاہیے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کلام ہو، جہاں حیا ہو، جہاں احترام ہو، جہاں دین کی بات ہو، اور چند لمحوں کی خوش طبعی. اب وہ کیسی خوش طبعی ہے جو نہ حق پر حاصل ہو رہی ہے؟ یہ شیطنت ہے، یہ شیطان کا ورغلانا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم میڈیا پر کوئی بات دیکھیں، ہم معاشرے محافل میں کوئی بات دیکھیں، ہر اس بات کو ہم تقویت دے رہے ہوتے ہیں جس کا نہ حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی پہلو وہ شبہ کا پیدا کر رہی ہوتی ہے، تو مشغلہ ہم نے اسے بنا لیا. تو دین اسلام ہے یہ خوش طبعی کے لیے، مزاج کی اپنی خوش طبعی کے لیے نہیں ہے کہ جیسا چاہ ویسا. ہاں، یہ ایسی خوش طبعی عطا فرماتا ہے جو حقیقی ہے. اللہ کریم کامل یقین عطا فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.